بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ الشفاء آڈیو لائبریری کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایم اے اسلامیات جامعہ کراچی کی پارٹ نمبر 3 کی کتاب تاریخ و فقہ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں، جس کے مصنف ڈاکٹر فضل احمد ہیں۔ یہ کتاب الشفاء آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 3 سنتے ہیں۔ بعض مسائل ایسے تھے جن کے متعلق قرآن و حدیث میں کوئی وضاحت موجود نہ تھی، اس لیے اجتہاد و استنباط کی ضرورت پیش آئی۔ چنانچہ اس دور میں مذکورہ ضرورت کے پیش نظر مسائل حل کرنے کے لیے اجماع اور قیاس کا اضافہ ہوا۔ قیاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھا، لیکن عہد صحابہ میں اس کا کثرت سے استعمال ہوا۔ ان دونوں ذرائع کو اختیار کرنے کی ترغیب قرآن و سنت میں موجود تھی، اس لیے قانون سازی میں کتاب و سنت کے ساتھ اجماع اور قیاس بطور دلائل شرعی شامل کیے گئے، اور شریعت کے چار بڑے ماخوذ بن گئے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام ہی دین الہی کے اصل محافظ اور امین تھے، اور رہتی دنیا تک ان کا عمل ہی نبی تشریحات کا ماخوذ تھا، اس بنا پر ان حضرات نے اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے فقہ کو وسیع کرنے کی راہیں کھولیں، اور بعد والوں کے لیے بہت کچھ سرمایہ جمع کر دیا۔ اس دور میں اجماع کو منظم شکل دی گئی۔ جب کوئی حل طلب مسئلہ پیش ہوتا تو فقہ صحابہ قرآن و سنت سے اس کا حل دریافت کرتے۔ اگر قرآن و سنت میں موجود نہ ہوتا تو باہم مشورہ کرتے، اور جو بات مشورے سے طے پاتی وہ قانون کا درجہ رکھتی تھی۔ اسی دور کا فیصلہ شدہ معاملات کو اجماع کا نام دیا جا سکتا ہے۔ مثلا مرتدین سے جنگ، جمع و تدوین، قرآن جمعیوں کے حقوق، غیر مسلموں سے معاہدات، جاگیرداری کا خاتمہ، باغیوں اور خوارج سے جنگ، نماز تراوی کی جماعت کا تقرر وغیرہ، یہ تمام اجماع صحابہ کی مثالیں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی طریقہ تھا کہ جب کتاب و سنت سے حکم معلوم کرنے میں کامیابی حاصل نہ ہوتی تو پھر صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کرتے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قاضی شریع کو کوفہ کی قضا عطا فرمائی تو ان سے فرمایا تھا کہ اللہ کی کتاب میں غور کرنا، اور اگر اس میں حکم ملے تو پھر کسی سے کچھ دریافت نہ کرنا، اور اگر اس میں نہ ملے تو پھر اپنی رائے سے عمل کرنا۔ اسی طرح بعض اوقات صحابہ کرام اپنی رائے سے ایک معاملے کو دوسرے معاملے پر قیاس کرتے تھے۔ اسی دور میں رائے کا استعمال مقاصد شریعت اور اصول دین کا ماتحت ہوتا تھا، اور جو رائے آزادانہ استعمال کی جاتی تھی یا اس کی وجہ سے کسی اصول کلیہ پر زد پڑتی تو اس پر سخت تنقید کی جاتی تھی۔ صحابہ کرام کا طریقہ اجتہاد۔ صحابہ کرام جب کتاب اللہ یا سنت میں کسی جدید واقعے کے متعلق حکم نہ پاتے تو اس وقت اجتہاد کی جانب متوجہ ہوتے تھے۔ صحابہ نے اجتہاد کے لیے دو اصول مقرر فرمائے تھے، ایک قیام مثل بالمثل قیاس، اور دوسرے مصلحت علامہ، جو مصلحت عامہ جو شرع کے مخالف نہ ہو۔ صحابہ کی ایک جماعت پہلے اصول کے لیے مشہور تھی۔ یہ حضرات جب کسی معاملے میں کوئی نص موجود نہ پاتے تو اس معاملے کو اس واقعے پر قیاس فرماتے جس کے متعلق نسوار ہوئی ہو۔ اس جماعت کے سرفیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے۔ دوسرے اصول پر عمل کرنے والی جماعت کے سرخیل حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حکومت کے تمام انتظامات میں مصالح عامہ کا خیال فرماتے تھے۔ ایک جماعت صحابہ کی ایسی بھی تھی جو مذکورہ دونوں اصولوں کی جامع تھی۔ اس کے سرخیل حضرت سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قیاس سے کام لیتے ہوئے شرابی کی حد کو قذف پر قیاس فرما کر اس کے لیے حد قذف کی سزا تجویز کی، اسی طرح ایک دوسرے مسئلے میں مصلحت کو حکم کی بنیاد قرار دیا۔ چنانچہ ایک صنعت کار پر اس کی لاپرواہی کے سبب زمان عائد کرنے کا حکم مصلحت عامہ کی بنیاد پر دیا اور فرمایا کہ اس کے بغیر لوگوں میں اصلاح کی صورت ممکن نہیں ہو سکے گی۔ فقہائے صحابہ کے تین بڑے طبقے تھے۔ نمبر ایک، کثرت سے فتویٰ دینے والے، مثلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ نمبر دو، متوسطین، یعنی جن سے کم تعداد میں فتویٰ منقول ہیں، مثلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ام مسلمہ، انس بن مالک، ابو سعید خدری، ابو ہریرہ، سعد بن ابی وقاص، معاذ بن جبل، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم وغیرہ۔ نمبر تین، معلمین کا طبقہ، جن سے بہت کم تعداد میں فتویٰ منقول ہیں، مذکورہ بالا صحابہ کے علاوہ جن صحابہ کے فیصلے موجود ہیں وہ اسی طبقے میں شمار ہوتے ہیں۔ تینوں طبقوں کی مجموعی تعداد 125 سے کچھ زیادہ ہے۔ بقول علامہ ابن خلدون، عرب میں چونکہ پڑھنے لکھنے کا رواج کم تھا، لہٰذا ان حضرات کو قرآ کے نام سے شہرت ملی۔ بعد میں علم کی روشنی پھیل گئی تو علم و فضل والوں کے لیے علماء فقہ کا نام تجویز ہوا۔ تیسرا دور، فقہ عہد تابعین میں، خلافت راشدہ کے بعد سے پہلی صدی ہجری تک فقہ اسلامی کا تیسرا دور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت 11ویں ہجری سے شروع ہو کر دوسری صدی ہجری کی ابتدائی تک ہے۔ فقہ کی تدوین و ترتیب کے لحاظ سے یہ دور بہت اہم ہے، اسی بنا پر اس کو ترتیب و تدوین کا تاسیسی دور کہنا زیادہ مناسب ہے۔ خصوصیات، اس دور کی مندرجہ ذیل خصوصیات فقہ اسلامی پر اثر انداز ہوئی ہے۔ نمبر ایک، مسلمانوں کی باہمی فرقہ بندیاں ہو گئیں، فرقوں کے رجحانات ایک حد تک باہم مختلف ہونے کی وجہ سے اپنے اپنے فرقے کے آدمیوں کو ترجیح دیتے تھے۔ نمبر دو، مرکز میں پہلے جیسی جاذبیت باقی نہ رہنے کی وجہ سے صحابہ کرام مختلف شہروں میں سکونت پذیر ہو گئے۔ ان حضرات کی تعلیم و تربیت سے تابعین کی ایک جماعت تیار ہوئی جو صحابہ کرام کے بعد صحیح معنوں میں ان کی جانشین ثابت ہوئی۔ ان میں سے بعض تابعی ایسے بھی تھے جو بذات طور پر فتویٰ دینے میں صحابہ کے اہم پلہ تھے۔ نمبر تین، احادیث کی روایات کا سلسلہ قائم ہوا اور حدیث کا عام رواج ہوا۔ صحابہ کے زمانے میں ایک حد تک اس پر پابندی تھی، لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود تھا، اس بنا پر زیادہ ضرورت بھی نہ تھی، لیکن اب اس کی ضرورت تھی کہ رسول اللہ کے قول و فعل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو صحابہ نے اپنے اندر سرایت کی تھی، تعلیم و تربیت کے ذریعے زیادہ سے زیادہ عام کی جائے۔ چنانچہ صحابہ نے حاصل کردہ تمام احادیث اور اپنی پاکیزہ زندگیاں تابعین کی طرف منتقل کیں۔ غیر عرب لوگوں کی تعلیم و تربیت سے ایک بڑی جماعت تیار ہوئی اور اس نے تمام اسلامی شہروں میں تعلیم و تربیت کے مراکز قائم کیے۔ نمبر پانچ، رائے اور حدیث کو استعمال کرنے کی حد میں اختلاف رونما ہوا، جس کی بنا پر وہ مختلف گروہ بن گئے۔ ایک گروہ انہیں احادیث کو سامنے رکھ کر فتویٰ دیتا تھا جو موجود تھیں، اس بنا پر اس کا دائرہ نسبتاً تنگ اور محدود تھا، جبکہ دوسرا گروہ شریعت کو عقلی و اصولی معیار سے دیکھتا تھا اور حدیث نہ ملنے کی صورت میں رائے استعمال کرتا تھا۔ اس بنا پر ان کا دائرہ نسبتاً وسیع تھا۔ اہل حجاز کا رجحان اول کی طرف تھا اور مرکز مدینہ تھا، جبکہ اہل عراق کا رجحان دوسرے کی طرف تھا اور مرکز کوفہ تھا۔ قیاس استحسان اصطلاح کا استعمال، اس دور میں قیاس استحسان اصطلاح وغیرہ کا کثرت سے استعمال ہونے لگا۔ فقہ پر نئے نئے مسائل کا دباؤ ایسا پڑا کہ انہیں مذکورہ اصولوں کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اہل حدیث کے بعد حضرات نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، یہاں تک قیاس کو ناجائز قرار دیا، لیکن اختلاف میں شدت زیادہ دنوں تک باقی نہ رہ سکی، بلکہ کچھ دنوں بعد ان کے شاگردوں کے درمیان باہمی استفادہ کا سلسلہ قائم ہو گیا۔ اس دور کے مشہور ترین فقیہ اور مفتی درج ذیل ہیں مدینہ کے فقہا، نمبر ایک ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن، حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ، حضرت نافع رضی اللہ عنہ، حضرت ابن شہاب رضی اللہ عنہ، حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ، محمد بن علی رضی اللہ عنہ۔ مکہ کے فقہا، نمبر ایک حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت مجاہدین جبیر، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ عنہ، حضرت ابو زبیر محمد بن مسلم رضی اللہ عنہ۔ کوفہ کے فقہا حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت علقمہ بن قیس، حضرت مسروق بن اجدہ، حضرت عبید بن سلمانی، حضرت اسود بن یزید، ابراہیم بن یزید، سعید بن جبیر۔ بصرہ و شام کے فقہا، نمبر ایک حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت ابو العالیہ محمد بن سیرین، قتادہ بن عمہ، عبد الرحمن بن غنی، ابوادریس خولانی، عمر بن عبدالعزیز۔ مصر و یمن کے فقہا، نمبر ایک حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، نمبر دو ابو الخیر مرشد بن عبداللہ، یزید بن البی حبیب، یحییٰ بن ابی کثیرہ، وہب بن منبع۔ تابعین کے دو عمل ایسے ہیں جو رہتی دنیا تک قائم رہیں گے، اول یہ کہ ان حضرات نے صحابہ کرام سے حاصل شدہ احادیث دوسروں تک پہنچائی، اس طرح سنت نبوی کا ذخیرہ ضائع ہونے سے محفوظ رہو گیا اور قرآن کریم کے احکام کی تفسیر و توضیح کی حفاظت کا سامان ہو گیا۔ دوم یہ کہ تابعین نے جہاں احادیث کو نقل کیا وہاں فقہ صحابہ کو بھی روایت کیا، اور فقہ صحابہ کو احادیث نبوی کا ایک چشم تصور فرمایا۔ تابعین نے فقہ صحابہ و احادیث نبوی کی نقل کے ساتھ خود اپنی ذاتی فقاہت سے بھی کام لیتے تھے، جس کی بنیاد کتاب و سنت اور فقہ صحابہ پر تھی۔ اس کے بعد ان کے رائے کا درجہ ہوتا تھا، اس کی اساس بھی صحابہ کرام کی طرح دو امور پر مبنی ہوتی، قیاس اور مصلحت رائے پر عمل کرنے میں ایک جماعت تھی جس کے رائے کی بنیاد مصالحہ پر زیادہ ہوتی تھی، دوسری جماعت وہ تھی جو آثار صحابہ سے اپنی رائے قائم کرتی تھی۔ قیاس محض یا مصلحت محض ان کے اقوال میں بہت فلیل درجہ پر تھی، طرف توجہ دی گئی۔ اس سلسلے میں مندرجہ ذیل اصحاب کے نام نمایاں ہیں، نمبر ایک مالک بن انس، عبد الملک بن عبدالعزیز، سفیان ثوری، حماد بن سلمہ، عبد الرحمن اوزاری، یعمر بن ارشد، عبداللہ بن مبارک، جریر بن عبد الحمید۔ تدوین حدیث کی ابتدائی دور میں نماز، روزہ وغیرہ سے متعلق احادیث کا سلسلہ وار جامع کر دیا جاتا تھا، نیز حدیث الگ الگ نقل کیے گئے اور ایسے کتابیں مسانید کے نام سے مشہور ہوئیں، مثلا مسند عبداللہ، مسند امام احمد بن حنبل، مسند نعیم بن حماد وغیرہ۔ ان حضرات نے اس بات کا اہتمام کیا کہ ایک راوی کی تمام روایات اسی راوی کے تحت بیان کی جائیں۔ تیسرے مرحلے میں ایک عظیم الشان ذخیرہ احادیث سے انتخاب میں نہایت چھان بین کی گئی۔ اس طبقہ کی سرخیر محمد بن اسماعیل بخاری اور مسلم بن حجاج نشاپوری، ان دونوں اصحاب نے بڑی چھان بین کے بعد اپنی کتاب صحیح بخاری صحیح مسلم تالیف کی۔ ان کے علاوہ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی نے بھی بڑی حد تک انہیں کے نقش قدم پر چل کر اس اہم کام کو انجام دیا کہ انہیں انہی کی کتابیں صحاح ستہ کے نام سے مشہور ہیں۔ تدوین حدیث کے لیے جرح و تعدیل کا فن اسی دور میں ایجاد ہوا، جس میں راویوں کے حالات کی مکمل تحقیق کی جا رہی مکمل تحقیق کی جاتی راوی کی اخلاقی حالت، حافظہ، ضبط کی طاقت وغیرہ کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی جاتی تھی۔ اصول فقہ کی تدوین، اصول فقہ کی تدوین بھی اسی دور میں ہوئی، لیکن فقہ کے مواد کے بارے میں اختلاف ہوا۔ اس کی درج ذیل صورتیں تھیں: الف، حدیث کی حجیت اور اس سے فقہ کے استنباط میں کسی فقیہ کو اعتراض نہیں تھا، البتہ اس کے قبول کرنے کے طریقوں میں اختلاف تھا اور ہر فقیہ نے اپنے اپنے معیار کے مطابق اس کے ضابطے مقرر کیے۔ بے، قیاس اور استحسان کے ماخذ قرار دینے پر اختلاف ہوا، محدثین نے قیاس کے زیادہ استعمال پر پابندی لگانے کی کوشش کی، امام شافعی نے استحسان کی تردید کی، ظاہریہ نے قیاس کا رخ کیا۔ نمبر جیم، اجماع کی شرائط میں اختلاف ہوا، جس کی بنا پر مسائل ثابت کرنے میں مختلف زاویہ نگاہ پیدا ہوئے۔ نمبر دال، حکم کے ثبوت کے درجہ اور طریقہ میں اختلاف ہوا کہ کسی طرح وجوبی حکم ثابت ہوتا ہے اور کس طرح غیر وجوبی حکم ثابت ہوتا ہے۔ فقہ نے اصول فقہ پر بہت سی کتابیں لکھیں اور نہایت کامیاب طریقے پر اس فن کو مدون کیا، جس سے بعد کے لوگوں نے رہبری حاصل کی اور اسی کو بنیاد بنا کر مسائل کا استنباط اور استخراج کیا۔ مختلف فقہی مکاتب کا قیام، تابعین کے آخری عہد میں مختلف فقہی مکاتب قائم ہوئے، ان کا طریقہ کار بھی ایک دوسرے سے ممیز تھا۔ عراق میں مختلف فقہی مکاتب موجود تھے، جن میں سے ہر ایک کا فقہی منہاج دوسرے سے مختلف تھا۔ مدینہ منورہ کے فقہی مکتب میں قیاس کے اصول سے کام لیا جاتا تھا، مکہ مکرب کا فقہی مکتب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی مرویات تو آثار فقہ پر مبنی تھا، جن کے استخراج احکام کا طریقہ اہم طور پر آیات قرآن حکیم ہوا کرتا تھا اور اسی پر ان کی فقہ مبنی تھی۔ اس فقہی مکتب نے امام شافعی کی ذات میں اپنا مکمل اثر قائم کیا تھا۔ مختلف فقہی مکاتب کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ ائمہ مجتہدین کی مذاہب مذکورہ بالا طریق کارگری بنا پر مختلف ہو گئے، لہٰذا ہر ایک امام کا فقہی مکتب دوسرے سے مختلف قرار پایا اور ہر امام کے تلامذہ نے اپنے استاد کے طریقہ فقہ کو اپنانا شروع کر دیا۔ امام ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ کا اصل نام نعمان بن ثابت زوتی تھا، 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے، عالم شباب میں حماد بن ابی سلیمان سے فقہ کی تعلیم حاصل کی اور اکثر علماء تابعین سے حدیث کی سماعت کی، جیسے عطا بن ابی رباح، حضرت عبداللہ بن عمرو کی مولی نافع وغیرہ۔ امام ابو حنیفہ کوفہ میں کپڑے کے تاجر تھے، صدقہ معاملہ کے قائل تھے اور معاملہ کی خلاف ورزی سے نفرت کرتے تھے، خوبصورت اور آداب مجلس سے واقف تھے، رواداد خوش رو خوش گلو تھے۔ جعفر بن ربی کہتے تھے، میں 5 سال ابو حنیفہ کے ساتھ رہا، میں نے ان سے زیادہ خاموش رہنے والا کسی کو نہیں پایا۔ اختلاف آراء کا سبب، تابعین کی فقہی آراء میں اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام مملکت اسلامیہ کے دور دراز مقامات پر منتشر ہو چکے تھے، چنانچہ اہل عراق ان فقہ صحابہ کا انتباہ کرتے جو عراق میں سکونت پذیر تھے، اہل حجاز ان فقہ صحابہ کا اتباع کرتے جو حجاز میں موجود تھے، اسی طرح دیگر ممالک کے لوگ اپنے اپنے ملک میں مقیم صحابہ کا اتباع کرتے تھے۔ انہی حضرات کی علمی کاوشوں نے آگے چل کر مختلف مکاتب فقہ کو جنم دیا۔ ان کی قائم کردہ راہوں پر ائمہ فقہ اربعہ نے اجتہاد و استنباط میں بے حد توسیع کی اور دنیا کا سب سے بڑا قانونی لٹریچر فقہ اسلامی کے نام سے وجود میں آیا۔ تاریخ فقہ کے نقطہ نظر سے اس دور کو یہ شرف حاصل ہوا کہ صحابہ کے شاگردوں نے اس دور میں مسند علم کو زینت بخشی اور بعد میں آنے والے مذاہب فقہ کے لیے مواد مہیا کیا۔ مدینہ منورہ میں عمر بن عبدالعزیز نے اپنے زمانے گورنری میں ایک علمی مجلس قائم کی جس کے رکن فقہائے سبعہ تھے، ان میں عروہ بن زبیر، قاسم بن محمد، خارجہ بن زید، ابو بکر بن عبد الرحمن، سلیمان بن یسار اور سعید بن مسیب شامل تھے۔ انہی حضرات کی رکھی ہوئی بنیادوں پر حدیث و فقہ کی پہلی مستند ترتیب کتاب موطا امام مالک تالیف ہوئی۔ چوتھا دور فقہ ائمہ مجتہدین کے عہد میں، دوسری صدی ہجری سے لے کر تیسری صدی ہجری کے اختتام تک۔ چوتھے دور کی بنیاد تیسرے دور میں پڑ چکی تھی، فقہ کی باقاعدہ تدوین و ترتیب اسی دور میں ہوئی۔ جلیل القدر امام اور پیشوا جن کے مقلدین اطراف عالم میں پھیلے ہوئے ہیں اسی دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان حضرات ائمہ میں سوائے امام ابو حنفیہ کے بڑے درجے کے تمام مجتہدین تابعین کے تارہ مزا سے تھے، جبکہ امام ابو حنیفہ خود تابعی تھے۔ خصوصیات اس دور کی امتیازی خصوصیات درج ذیل ہیں۔ تمدن کی وسیعت، اس دور میں تمدن و معاشرت میں مزید وسیعت پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے نئی نئی ضرورتیں پیدا ہوئیں اور غور و فکر کے لیے نئے میدان سامنے آئے۔ عمومی حیثیت سے عملی حرکت، اس دور میں یونانی علوم و فنون کی ترویج ہوئی اور ایک دوسرے سے استفادہ کے مواقع فراہم ہوئے۔ تدوین حدیث کا کام اسی دور میں انجام پایا۔ تمام اسلامی شہروں میں تدوین حدیث کی، لیکن جب فقہی مسئلہ پوچھا جاتا تو خوب علمی نکات بیان کرتے تھے، بلا جھجک سچ بات کہتے تھے۔ آپ کے بعض فتاوی ملکی مصالح یا برسر اقتدار طبقہ کی خواہش کے خلاف ہوتے، مگر آپ بلا خوف و خطر اپنی رائے کا اظہار فرماتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کا سب سے عظیم کارنامہ فقہ اسلامی کی تدوین ہے، اور یہی وہ کام ہے جس نے امام صاحب کو حیات جاوید بخشی۔ اس زمانے میں اسلامی فقہ کی صورت یہ تھی کہ نہ تو اس کے لیے کوئی باضابطہ جماعت تھی اور نہ معین اصول، البتہ امام ابو حنیفہ کے بعض معاصر فقیہ، مثلا سفیان ثوری، امام اوزاعی، ربیعۃ الرائے وغیرہ انفرادی طور پر افتاء کا کام کرتے تھے اور پیش آمدہ مسائل میں فتوے دیا کرتے تھے۔ امام صاحب نے یہ محسوس کیا کہ اسلامی فقہ کے کام کو باقاعدہ اور باضابطہ طور پر انجام دینا چاہیے، کیونکہ انفرادی کوشش ایک اس عظیم الشان کام کی تکمیل کا ذریعہ بن سکتی، بلکہ اس امر کا اندیشہ تھا کہ لوگ صحیح راستے سے بھٹک جائیں گے۔ چنانچہ تدوین فقہ کے مقصد کے حصول کے لیے آپ نے ایک مجلس قائم کی جس کے صدر نشین آپ خود تھے، اور اراکین میں آپ کے شاگردوں اور فقہ کا ایک وسیع حلقہ تھا۔ مجلس میں ایک مسئلہ پیش کیا جاتا، ارکان مجلس آزادی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کرتے، امام صاحب بھی بحث میں حصہ لیتے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ایک مسئلے پر کئی ہفتے بحث جاری رہتی، یہاں تک کہ مسئلے کا کوئی پہلو متعین ہو جاتا اور اس کو یا دواشت کی کتاب میں درج کر لیا جاتا۔ اسی طرح شریعت اسلامی کی تدوین کا کام امام ابو حنفیہ کی زیر نگرانی اپنی منزلیں طے کرتا رہا۔ امام ابو حنفیہ استنباط احکام میں ہر مسئلے کے متعلق کتاب اللہ سے احکام تلاش کرتے تھے، اگر اس میں کوئی حکم نہ ملتا تو سنت رسول کی طرف رجوع کرتے تھے، جو سکہ لوگوں سے مروی ہوں۔ اگر سنت نبوی سے بھی رہنمائی نہ ملتی تو پھر صحابہ کرام کے اقوال پر نظر ڈالتے اور اجماع کو تلاش کرتے تھے۔ اجماع صحابہ سے بھی مدد نہ ملتی تو صحاب کے اقوال میں سے جیسا چاہتے قبول کرتے اور جیسا چاہتے چھوڑ دیتے تھے، لیکن اگر صحابہ اور غیر صحابہ میں اختلاف ہوتا تو ہمیشہ صحابہ کے قول کو اختیار کرتے تھے، اور آخر میں جب قرآن و سنت یا اجماع صحابہ کے احکام ان کی رہنمائی نہ کرتے تو قیاس کو اختیار کرتے تھے۔ قیاس کو آپ نے اس قدر ترقی دی کہ وہ اسلامی قانون کا چوتھا ماخذ بن گیا۔ قیاس سے بھی کام نہ چلتا تو استحسان سے فیصلہ فرماتے تھے۔ اس اصول نے امام ابو حنفیہ کی تدوین فقہ کے زمن میں اس قدر شہرت پائی کہ امام ابو حنفیہ اصول استحسان کے بانی قرار پائے۔ امام ابو حنفیہ کے شاگرد جنہوں نے امام ابو حنفیہ سے تعلیم پائی اور جنہیں اجتہاد میں مہارت حاصل تھی اور جنہوں نے فقہ حنفی کو مدون کیا، ان میں سے چند مشہور شاگرد مندرجہ ذیل ہیں۔ امام ابو یوسف 113 ہجری میں پیدا ہوئے، حشام بن عروہ، ابو اسحاق شیبانی اور عطا بن صائب اور ان کے طبقے سے حدیث روایات کی پھر فقہ کی طرف رجوع کیا۔ پہلے ابن ابی لیلہ کی شاگردی میں رہے، پھر امام ابو حنفیہ کی شاگردی اختیار کی اور ان کے جلیل القدر شاگردوں میں شمار ہوئے، اور ان کے زبردست مددگار ثابت ہوئے۔ امام ابو یوسف نے ہی سب سے پہلے امام ابو حنفیہ کی مذہب پر کتب تصنیف کیں اور مسائل کو شائع کیا، اور امام ابو حنفیہ کے علوم کو اطراف عالم میں پھیلایا۔ امام ابو یوسف کی تعریف اکثر اصحاب حدیث نے کی ہے، حالانکہ اصحاب رائے میں ابو یوسف سے زیادہ نہ کوئی حدیث بیان کرنے والا ہے اور نہ اپنی رائے پر ثابت قدم رہنے والا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ امام ابو یوسف صاحب حدیث اور صحاب سنت ہیں۔ امام ابو یوسف نے 183 ہجری میں وفات پائی۔ امام محمد 132 ہجری میں واسطہ میں پیدا ہوئے، بچپن سے ہی طلب علم میں مشغول ہو گئے، چنانچہ حدیث کی روایت شروع کی، امام ابو حنفیہ کی شاگردی اختیار کی، لیکن جلد ہی امام ابو حنفیہ کا انتقال ہو گیا۔ امام ابو یوسف کی زیر سایہ تعلیم مکمل کی۔ امام محمد نے امام ابو حنفیہ اور آپ کے اصحاب کے فقہ کو حقیقی صورت میں مدون کیا۔ امام محمد نے فقہ حنفی کے مسائل تقدیری و فرضی طریقے پر مدون فرمائے۔ آپ پہلے اصل مسئلے کو بیان فرماتے ہیں، اس کے بعد اس کی متعدد صورتیں فرض کر کے ان کے حکم کا استخراج فرماتے ہیں۔ پھر اگر علماء عراق مسئلے کسی صورت میں اختلاف کرتے ہیں تو اس اختلاف کو ہر ایک کی رائے کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ امام محمد کی مشہور کتاب الاصل، جامع الکبیر، جامع الصغیر السیر، الکبیر السیرو الصغیر ہیں۔ حاکم نے اپنی کتاب الکافی میں ان کو جمع کیا اور امام سرخسی نے اس کی شرح کی ہے۔ ان کے علاوہ امام محمد کی ہر کتاب کے دیگر شارحین بھی ہیں۔ امام ظفر 110 ہجری میں پیدا ہوئے، اولاً اہل حدیث تھے، بعد میں رائے ان پر غالب ہوئی اور امام ابو حنفیہ کی شاگردی اختیار کی۔ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں وہ سب سے زیادہ قیاس کرنے والے تھے۔ امام ظفر دنیا کے جھگڑوں میں منہمک نہیں ہوئے، بلکہ پوری زندگی علم اور تعلیم میں مشغول رہے۔ امام ظفر نے 158 میں وفات پائی۔ یہ امام ابو حنیفہ کے وہ شاگرد ہیں جن سے حنفی مسلک کو فروغ حاصل ہوا۔ امام ابو حنیفہ کے ساتھ ان کی نسبت ایسی نہ تھی جیسے ایک مقلد کی ہو، بلکہ ان کا تعلق شاگرد و استاد کا تھا۔ ان تمام شاگردوں کا فتویٰ دینے میں اپنا ایک مقام تھا اور وہ استاد کے فتویٰ کی موافقت پر مجبور نہ تھے۔ جیسا کہ امام ابو یوسف کی کتاب الخراج سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے وہ امام ابو حنیفہ کی رائے لکھتے ہیں، پھر اپنی رائے سرحد سے لکھتے ہیں کہ وہ اس کے مخالف ہیں، اور مخالفت کا سبب بھی بتاتے ہیں۔ امام مالک بن انس اصبحی مدینہ منورہ میں 93 میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا ابو عامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ امام مالک نے ربیعہ بن عبد الرحمن سے فقہ کی تعلیم حاصل کی، جبکہ نافع ابن شہاب زہری اور یحییٰ بن سعید سے علم حدیث حاصل کیا۔ غیر معمولی ذہانت، قوت حافظہ، طالب علم اخلاق، درایت، حدیث اور فتویٰ میں وقت نظری کے سبب سغرسنی ہی میں یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے عالم آپ کی قابلیت۔ کتاب کا پارٹ نمبر 3 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 4 میں سماعت فرمائیں۔